أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يلوك تم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے اگر یہ مومن ہے. کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدًا فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. گزشتہ سبق میں جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 61 پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی، آج کے سبق میں آیت نمبر 62 اور 63 پڑھی. گزشتہ آیت میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بہت ہی بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرماتے ہیں. آیت کا ترجمہ میں نے پہلے پڑھا تھا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کان کے بڑے کچے ہیں. قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، ان کو بتا دیجئے کہ کان کا کچا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں کی بات کو مانتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ہیں ایمان والے. یہ بات ہے سب سے بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں. اس پر میں نے کافی تفصیل سے اخلاق کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آپ کے اخلاق کو فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بہت زبردست تھے. اچھے اخلاق ہونا ایمان کا حصہ ہے. تعلیم کتنی ہی ہو، اچھے اخلاق نہیں ہے تو یہ بے ادب ہوتا ہے، محروم رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں بھیجا گیا بہترین اخلاق کو بتانے کے لیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کسی صحابی نے آ کر سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک؟ فرمایا پڑھا ہے. کہا قرآن پڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ اور قرآن کے مطابق نبی کے اخلاق کو دیکھتے جاؤ. یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک تو وعظ اور نصیحت کے طریقے پر ہوتی تھی اور ایک عملی اور پریکٹیکلی طریقے پر ہوتی تھی. یہ بات ہے. اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو تو فرام دا بگننگ ٹل اینڈ, شروع سے لے کر اخیر تک کوئی بھی بہترین سے بہترین اخلاق ایسے نہ ہو جو آپ کی زندگی میں نہ ہو. سارے ہی اخلاق, جبکہ اللہ کہہ دے خلوقین عظیم عظیم, جبکہ دنیا کے بارے میں کہتے ہیں وہ ان دنیا قلیل, دنیا کتنی بڑی ہمیں نظر آتی ہے اور اللہ اس کو کیا کہتے ہیں تھوڑی ہے, اور نبی کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں خلوقین عظیم, کیسے اخلاق ہوں گے پہاڑ کے برابر جی. اور اس کے مقابل میں دنیا میں نبی کے ماننے والوں کے اخلاق کو دیکھو کہ دنیا میں کوئی بھی بد اخلاق ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کے اندر نہیں ہوگا, بد خلق بری عادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا ہر وقت سچ ہوتا تھا, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور اس کے مقابل میں ماننے والے کو دیکھو, کبھی سچ کبھی جھوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, وعدے کے بڑے پکے تھے. کتنے پکے کہ ایک آدمی نے کہا یہاں کھڑے رہو میں ابھی آتا ہوں گھر جا کر, ایک دن ہو گیا, دو دن ہو گئے, تین دن ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر دوبارہ اسی جگہ پر, تین دن اسی جگہ پر انتظار کرتے رہے. روایت میں آتا ہے صحابی نے جا کر ان کو بتایا کہ تم نے وعدہ کیا ہے آپ کو کہ یہاں کھڑے رہو میں آتا ہوں, آپ کیوں نہیں جاتے؟ تین دن تک وعدے کے پکے کے انتظار کرتے رہے, اس لیے کہ اس نے مجھے کہا یہاں کھڑے رہو. وعدے کے بڑے سچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی کافروں نے آپ کو صادق الامین کہا, امانت دار اور سچے. کافر بھی کہہ رہے ہیں, ان کو لقب ہی دیا اور وہ اپنی امانت کو ان کے پاس ہی رکھتے تھے, ان کے پاس ہی. اور آپ اندازہ لگائیے کہ نبوت ملنے کے بعد بھی امانت رکھتے تھے, جبکہ نبوت کا اعلان کرتے تھے کہ میں نبی ہوں. کتنے سال رہے اس کے بعد نبوت کے بعد؟ 13 years تک, 13 سال رہے ہیں مکہ المکرمہ میں, پھر بھی لوگوں کی امانت آپ کے پاس موجود ہے. کتنا بھروسہ تھا, آپ کتنے بڑے امانت دار تھے کہ جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں 13 سال کے بعد, تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یہ امانت ہے ان کی, یہ سب کو 3 دن میں پہنچا کر میرے پاس آنا. امانت دار بھی ایسے, اللہ اکبر. اور لین دین میں بھی امانت دار, کسی کے ساتھ لینا دینا ہر معاملے میں, رحم دل, اپنوں پر, پرایوں پر, دشمنوں پر, جانور پر, غلام پر, سب پر بڑے رحم دل. اور اس کے مقابل میں ہماری حالت دیکھو, خیانت کتنی ہے, خیانت کتنی ہے. اور دعویٰ نبی کا امت ہونے کا, اور رحم دلی دیکھو آپ کی, اپنوں کے ساتھ بھی, دشمنوں کے ساتھ بھی, جانوروں کے ساتھ بھی اور غلاموں کے ساتھ بھی, مالدار کے ساتھ بھی اور غریب کے ساتھ بھی, رحم دلی, رحمت کا معاملہ, گویا دوستوں کے ساتھ بھی اور دشمن اور رشتہ دار اور غیر رشتہ دار. اور ہماری حالت اس کے مقابل میں, انسان کے ساتھ تو رشتہ داری ہی دور کی بات ہے, اپنے رشتہ دار ہی کے ساتھ ہم رحم دل نہیں ہوتے. بھائی کو بھائی کے ساتھ, بھائی کو بہن کے ساتھ, بہن کو بھائی کے ساتھ, ماں باپ کو اولاد کے ساتھ, اولاد کو ماں باپ کے ساتھ, کوئی رشتہ داری باقی نہیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. آپ یتیموں کے والی ہیں, یتیموں کے والی, غلاموں کے مولا ہے آقا, غلاموں کے آقا ہے. نیچے تکلف تسنن بالکل نہیں, جو ملا کھا لیا, جو ملا پہن لیا, جو ملا اس پر سو گئے. مہمان نواز, بڑی مہمانی کرنے والے, کافر کو بھی مہمانی. اور مسکراہٹ لازم ملزوم تھا آپ کا, ہر وقت مسکرانا,
کہ آپ کی ہر بیوی کہتی تھی کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گھر میں آئے ہو اور غصے میں ہو، ہر بیوی، حالانکہ کتنے مسائل تھے آپ پر، کتنی پریشانی تھی، توازو کے پیکر، کتنا توازو، ہمبلنس ہے کہ جب فتح مکہ ہوا کتنے سال نکال دیا، 10 سال نکال دیا، اور 10ویں سال میں مکہ فتح ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پر بیٹھے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کو فتح کرنے کے لیے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کو گرم ریت پر لٹایا تھا، جنہوں نے آگ میں جلایا تھا، جنہوں نے گرمی سے پتھر، گرمی کا ٹپا ہوا سینے پر رکھا صحابہ کرام کو، اور جنہوں نے عورتوں اور صحابیات کو سزا دی، قتل کر دیا، نبی کی بیٹیوں کو تکلیف دی، نبی کی صحابہ کو، نبی کے خاندان کو تکلیف، ساری تکلیف کے باوجود جب داخل ہوتے ہیں، حالانکہ چاہتے تو بڑی اونچی گردن سے، 10,000 کا لشکر ہے، اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، ہاتھ میں سب کے تلوار ہے، لیکن وہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے، تو اس وقت حضرت عباس وغیرہ یا دوسرے کوئی وہاں کھڑے تھے، پہاڑ پر دیکھ رہے تھے، ایک لشکر ادھر سے، ایک ادھر سے، مکہ کے چاروں طرف سے داخل ہو رہے ہیں صحابہ کا لشکر، تو انہوں نے سن لیا ایک صحابی کی بات، الیوم یوم الملحمہ، آج وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ریونج ٹوڈے، وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ریونج ٹوڈے، آج تم بدلہ لیں گے، اس آدمی نے، اس کافر نے، اس مشرک نے نبی کو آ کر بتلایا کہ آپ کے صحابی نے داخل ہوتے ہوئے یوں کہا الیوم یوم الملحمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ ان کو میرے پاس، بلایا گیا، فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہوگا، جو کعبہ میں جائے معاف، جو ان کے گھر جائے معاف، جو ان کے گھر میں داخل ہو معاف، کتنے ستانے والے جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی یہ ٹھٹی اور آپ کا چہرہ وہ ہم ہوتا ہے نا اونٹنی کا، اس کے ساتھ لگ رہا تھا، توازو کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك، سورہ فتح نازل ہو رہی ہے، اور توازو کا پیکر، اللہ اکبر، کسی کی کبھی برائی نہیں، بلکہ صحابہ سے کہتے تھے دوسرے لوگوں کی برائی میرے سامنے بیان نہ کرو، ورنہ اس صحابی کے بارے میں میرے دل میں کچھ برائی پیدا ہو جائے گی، کسی کی برائی میرے سامنے نہیں، اور اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا کہ کوئی برا کام کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کیا جو قرآن اور اللہ اور رسول کے خلاف ہے، تو ڈائریکٹ اس کو سب کے سامنے رسوا نہیں کرتے تھے، ذلیل نہیں کرتے تھے سب کے سامنے کہ تو نے یوں کیا، تو نے یوں کیا، تو نے یوں کیا، نہیں نہیں کبھی نہیں، پوری زندگی آپ کی دیکھ لو، بلکہ سارے صحابہ کو بلاتے تھے، سب کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بعض یہ کام کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، بعض یہ کام کرتے ٹھیک نہیں، کسی پر انگلی سے اشارہ نہیں کرتے، اس میں دو بات ہوتی تھی، اس کو بھی تکلیف نہ ہو، ڈائریکٹ اگر کہتے سب کے سامنے تو ذلیل ہو جاتا، اور اگر یوں ہوتا کہ اگر اس میں سے ایسا کام کوئی اور بھی کرتا ہے تو سب کو بلا کر کہہ دیا جو کرتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، یہ آپ کی مسئلیت ہوتی تھی، مسئلیت ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام تشریف فرما، ایک آدمی کی ہوا نکل گئی تو کچھ کسی کو ہنسی آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز پر کیوں ہنس رہے ہو جو تمہارے اندر میں بھی ہے، تم بھی یہ کام کرتے ہو اس پر کیوں ہنس رہے ہو، آپ ساتھ نہیں فرمایا فوراً کسی کے سامنے، اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہارے اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو مسئلہ کیا ہے فقہ کا، کہ ناک پر ہاتھ رکھو، ناک پر ایسے ہاتھ رکھو اور چلے جاؤ، تاکہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کے ناک سے خون نکلا ہے، کوئی برا نہ سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے طریقے بتلائے، کیسا ہے ہمارا دین، اتنا عظیم دین ہے، اس کے بعد کوئی ایسا دین نہیں ہے، اس میں خوشیاں بھی ہیں اور خوشیوں کی حد بھی بیان کی، اس میں غمیاں بھی، غمیوں کی حد بیان کی ہے، اس سے آگے نہیں جانا، خوشیوں میں اس سے آگے نہیں جانا، ساری چیزیں بیان کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام میں سے آپ کی ایک خوبی یہ تھی, چشم پوشی کرنا, رحم کر دینا, کچھ کہنا نہیں. تو اس بات پر, آپ کی چشم پوشی پر ایسے معاف کر دیتے تھے, اس پر یہ منافق کہنے لگے, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. یہ کام کے بڑے کچے ہیں. اس لیے کہ منافق نے کہا, ایک منافق نے, آپس میں بات کر رہے تھے منافقین, تو صحابہ کرام کی یا اس طریقے سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہے تھے, تو ایک صحابی نے سن لیا, تو فرمایا جا کر میں بتا دوں گا کہ آپ لوگ نبی کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا, اس منافقین میں سے ایک منافق اس وقت یہ بولا کہ کیا حرج ہے اگر آپ کو پتا بھی چل جائے تو آپ کے سامنے ہم قسم اٹھا لیں گے, چونکہ آپ تو ہے کان کے کچے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اذن, کان کے کچے ہیں, تو ہماری قسم کو مان لیں گے تو ہمارا مسئلہ حل, آپ ہم کو کچھ نہیں کہیں گے. اسی پر اللہ نے آیت اتار دی. اس میں مجھے دوسری بات ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اخلاق ہے. اللہ فرماتے ہیں قل اذن خیر لکم, آپ کان کے کچے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹی بات سن کر چلنے دیں, نہیں, بلکہ تمہیں تاخیر دیتے ہیں, ٹھیک ہے آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, سدھر جائے گا, تمہارے عیب سب کے سامنے نہیں کھولتے ہیں, اتنے رحیم ہیں. اور کیا بات بیان فرمائی, وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اگر اے منافقین تم تو اسلام زبان سے لاتے ہیں دل سے نہیں لاتے ہیں, پھر بھی تمہارے ظاہری کلمے پر, تمہارے ظاہری کلمے پر تمہارے ساتھ ایمان والوں جیسا معاملہ کرتے ہیں, مشرکین جیسا نہیں کرتے کہ تمہیں قتل کر دیں یا تمہارے پر حملہ کرے, نہیں, تمہارے اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے, چلو زبان سے صحیح, اس پر بھی مومنین جیسا برتاؤ کرتے تھے کہ چلو کلمہ پڑھتے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ, اتنے زیادہ رحیم تم میں سے, یعنی منافقین تم میں سے اگر کوئی مومن بن جائے تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا. اور دوسری بڑی بات اس آیت, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ, آسمان میں اللہ محسوس کر رہا ہے زمین پر نبی کی تکلیف کو, وہ منافق نبی کے خلاف زمین پر بول رہے ہیں اور نبی تو اپنے گھر پر موجود ہے, انہیں پتا نہیں ہے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ہر چیز جان رہا ہے, وہ جانتا ہے. اس نے فوراً یہ آیت اتار دی, والذین یؤذون رسول اللہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا, اس پر میں نے گزشتہ ہفتے بھی تفصیل بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیسی کیسی لوگ پہنچاتے ہیں, انتقال سے پہلے, انتقال کے بعد, دنیا میں تھے اس وقت, دنیا میں جانے کے بعد, لہم عذاب علیم, اللہ قرآن میں فرماتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے, خطرناک عذاب ہے. اسی لیے ادب بہت ضروری ہے. عرفات کے میدان سے اب جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مزدلفہ میں, مزدلفہ کی طرف, تو بلایا اسامہ کدھر ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, زید تو متمنا تھے آپ کے لے پالک بیٹے, بروت اپ ان ہاؤس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بیٹے اسامہ, اللہ کے رسول کو بڑی محبت تھی, کہاں ہے, تو وہ تو وہاں مجلس میں نہیں تھے, چونکہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے تو مجمع میں کہیں ہوں گے, عرفات کے میدان میں, عرفات کے میدان میں. تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں, مزدلفہ کی طرف جانے کی تیاری ہے اور انتظار ہے کس کا, حضرت اسامہ کا. تو کچھ صحابہ دوڑے اور ان کو مجمع میں سے تلاش کر کے لیا, اسامہ تمہیں انتظار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جلدی جلدی آئے, فرما اپنی پر بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. سارے صحابہ میں حضرت اسامہ کو تلاش کیا, اور اب جانا سفر کدھر ہے, عرفات سے مزدلفہ میں اتنی پر پیچھے بیٹھو، بٹھا لیا. جا رہے تھے تو یمن کا ایک قبیلہ اس وقت آیا تاج میں، وہ ان کی مجھ سے کسی کی زبان سے نکل گیا، یہی وہ چپٹی ناک والا جس کا انتظار کر رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ تھوڑے زید تو حبشی جیسے تھے، ان کا بیٹا بھی ایسا ہی، یہی چپٹی ناک والا جن کا انتظار کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے اسامہ کے بارے میں ایسا کہا تو مجھے تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، ظاہری بات ہے. تو پھر کیا ہوا، یہی وہ قبیلہ ہے، اللہ پاک نے ان کے ایمان کو چھین لیا، پورا قبیلہ مرتد ہو گیا. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، ان کا ایمان بھی چھین لیا. جیسے میں نے لاسٹ ویک وہ آیت پڑھی تھی، اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ہی ختم ہو جائیں گے، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے اعمال ختم ہو گئے. اس میں اعمال میں ایمان بھی ہے، ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اب یہ کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا. نام کا مسلمان ہے دنیا میں، لیکن نبی کو ستایا ہے، اللہ پاک نے اس کے سارے اعمال کو ختم کر دیا. اگر پتہ چلے تو توبہ کرے نا، پتہ ہی چلنے نہیں دیا اللہ پاک نے، ختم. اور اس کے مقابل میں جو ادب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب. مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ جو مدفون ہے جنت البقیع میں، جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے ترجمان السنہ، چار جلدوں میں، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں بھی، بڑی اچھی کتاب ہے. ان کا انتقال ہوا، وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، آج بھی ان کی اولاد وہیں رہتی ہے، تھے پاکستان کے، لیکن تو ان کی پاسپورٹ وغیرہ وہیں بنائی تھی اس وقت، بہت سال رہے تھے وہاں. لیکن وہ جب حاجی لوگ حج میں جاتے تھے، جب حج پر کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ گاؤں کے بھی ہوتے ہیں، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سے آتے ہیں، اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے ادب کا، تو وہ زور زور سے چلا کر سلام پڑھتے ہیں. اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند
نہ کرو،
آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ. تو مولانا بدر عالم صاحب ڈانٹا کرتے تھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، رسپیکٹ کرو، اتنا زور سے نہ چلاؤ، وہاں لوگ فون میں اور میوزک میں اور نہ معلوم کیا اور کیا کیا ہوتا ہے. لاسٹ ایئر ایک بنگلہ دیش کے بڑے بزرگ آئے تھے، 75 ایئرس کی عمر ہوگی، بہت بوڑھے تھے، تو وہ بہت روتے تھے. انہوں نے بتایا مدینہ منورہ میں وہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ خواب میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لاسٹ نائٹ، اور بتایا کہ لوگ سلام پڑھنے آتے ہیں لیکن سلام نہیں پڑھتے ہیں، اپنے پیٹھوں کو کھڑا کرتے ہیں میرے قبر کے پاس اور اپنا فوٹو لیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور ایسا کھڑا ہو گیا میرا فوٹو لے. دیکھو بہت ساروں کو ہم نے دیکھا بس وہ ایسے ہی وہ قریب جا کر فوٹو لیتا ہے، جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حرام ہے فوٹو لینا، اور یہاں نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کے بجائے فوٹو کا کام کر رہا ہے، سلام تو پڑھ نہیں رہا ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہیں کہ لوگ آتے ہیں سلام پڑھنے، سلام نہیں پڑھتے اور فوٹو لیتے ہیں اپنا. تو مولانا بدر عالم صاحب نے ڈانٹے تھے. ایک بار خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو فرمایا بدر عالم ان کو چھوڑ دو، یہ تو گاؤں سے آنے والے ہیں، انہیں اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، پڑھنے دو جو پڑھتے ہیں، کتنے رحم دل ہیں، انہیں اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، چھوڑ دو. مولانا بدر عالم صاحب فرماتے اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی میں نے کسی کو نہیں کہا پڑھ، کبھی نہیں کہا. اللہ کے رسول خوش ہے تو میں کیا. آتے ہیں لوگ کہاں کہاں سے، جائل بھی ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھو کس کس قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ صورت ہے، اعمال ہی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جو جان بوجھ کر نبی کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ کا نام جوتوں کے نیچے لکھیں اور نہ معلوم کیسی کیسی برائی حرکت، آپ کا اسٹیچو بنائیں، اس کو جلائیں، آپ کی امامہ اور پگڑی کا مذاق کریں اور نہ معلوم کیا اور کیا. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو میرے نبی کو تکلیف دے گا، یہ اللہ آسمان سے عہد اٹھا رہا ہے کہ تم منافقین بات کرتے ہو میرے نبی کے لیے، اور کہا اگر انہیں پتا چل جائے کہ تم کیسے ہیں تو پھر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے جیسے مشرکین، لیکن نہ پتا چلنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بھی رحمت ہے، ورنہ نبی جب کہہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافقین کو مسجد سے نہیں نکالا، کبھی اپنی طرف سے کبھی نہیں، لیکن جب اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ منافقین کو مسجد سے نکالو، تو ایک جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں آپ کھڑے ہو گئے ممبر پر اور فرمایا تو بھی نکل جا منافق ہے، تو بھی نکل جا منافق، تو بھی نکل جا، 12 منافقین کو مجلس سے نکال دیا، گویا ان کو بتلایا اللہ پاک نے ان کو نکالو، ورنہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی منافقین کو بھی نہیں نکالا، وہ بھی اندر میں آ کے نماز پڑھتے تھے، کبھی نہیں، اور انتقال سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ مدینہ منورہ میں کون کون منافق ہے، اس کی یہ لسٹ ہے، اور کسی کو نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز ٹو آسک آلویز حضرت حذیفہ، مجھے بتاؤ نہیں کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے، فرمایا نہیں تمہارا، کہا مجھے بتاؤ، کہا مجھے اجازت نہیں ہے، نہیں بتا، مرتے دم، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے اس کی جس میں حذیفہ شریک ہوتے ہیں، تاکہ یقین ہو جائے منافق نہیں ہے، یہ تو یہ صورت تھی، فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اللہ اکبر، یہ تمہارے سامنے کیا کرتے ہیں؟ قسمیں کھاتے ہیں، بات جھوٹ بولتے ہیں پیچھے، اور تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں، تاکہ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں لیردوکم، تم کو راضی کرتے ہیں، پیچھے جھوٹ بولتے ہیں، نبی کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، اس طرح کی بات، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک میں منافقین آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، بس کوئی ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نہیں، ایسے دل لگی کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، جیسے آگے آگے آیت ہے یہ، اس پر دل لگی کس کی کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو لوگ تبوک میں نہیں گئے تھے ان کے بارے میں منافق کہہ رہے تھے دیز آر دا بیٹر پرسن دین ایوری ون، کہ یہ بیٹل میں نہیں گئے، یوں کہا، اور فرمایا اگر نبی جو بات کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں تو ہم تو گدھے سے بھی بدتر ہیں، ایسی ایسی بات وہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا تم لوگ آتے جھوٹ بولتے ہیں، واللہ ورسول حق و یردو، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ تم ان کو راضی کرو، کیسے؟ ان کے اعمال اور حکم پر چل کر، نہ کہ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرو اور پھر ان کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں کھاؤ، اللہ نے آیت نازل فرمائی، دنیا میں کوئی بھی آدمی یاد رکھو، آج کیا کرتے لوگ، ارے یار میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کرتے کہ نماز نہیں پڑھوں گا، عالم ہوں، داڑھی ہے میری، کرتا پہنتا ہوں، میں نماز میں نہیں جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر زکات نہیں دوں گا لوگ کیا کہیں گے، میں حج میں نہیں جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، اتنا پیسہ حج میں نہیں جاتا لوگ کیا کہیں گے، شادی میں اگر یہ تماشا نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، کچھ نہیں کھلایا، کچھ بہن بازا نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، لوگ کچھ بھی، ساری دنیا راضی ہو جائے، اللہ رسول ناراض ہے، تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، اور ساری دنیا ناراض ہے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، کام ہو گیا، اس لیے کہ ہر ایک کو راضی کرنا تو مشکل ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ سب کو راضی کر دیں، لیکن ایک اللہ کو راضی کر دیں گے تو وہ سب کو راضی کر دیں گے، یہاں دیکھو واللہ ورسول، اللہ اور اس کا رسول، تو ہونا تو یہ چاہے تھا ایردوہما، وہ دونوں راضی ہو جائے، لیکن کیا ایردوہو ایک کی ضمیر لے آئے. تو بعض مفسر کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ راضی ہو جائے تو اللہ رسول کو راضی کر دیں گے تم سے اور صحابہ کو بھی راضی کر دیں گے. بعض مفسر کہتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ رسول راضی تو اللہ راضی، رسول ناراض تو اللہ ناراض ہے، تو ضمیر جا رہے رسول کی طرف. لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں دونوں مراد ہے، کبھی کبھی ہو ضمیر لاتے ہیں یعنی واحد سنگولر لاتے ہیں ڈیول کے لیے، کبھی کبھی گویا دونوں مراد ہیں اللہ اور اس کا رسول، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ کوئی سپریٹ نہیں، رسول کوئی سپریٹ نہیں ہے، اللہ نے اپنے رسول کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، تو رسول جو حکم دے وہ اللہ ہی کا حکم ہے، رسول جس سے منع کرے وہ اللہ ہی نے منع کیا ہے، تو گویا دونوں راضی تو تمہارا کام بنے گا، دونوں ناراض تو پھر تو کام بننے والا نہیں. واللہ ورسولہ احق ان یردو، اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خط لکھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ مجھے نصیحت کیجیے، لیکن مختصر، کیا کہا شارٹ کٹ، لمبی نصیحت نہیں مختصر. کون کہہ رہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلام کے جواب لکھ دیا اور اس کے بعد جو نصیحت لکھی ایک لائن میں، ایک لائن میں کیا نصیحت تھی؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا تو اللہ سب کو راضی کر دیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کرنا ورنہ اللہ سب کو ناراض کر دیں گے. اتنی نصیحت تھی، یعنی جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو، کسی کے لیے نہیں. یاد رکھو واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو راضی کرو اللہ اور رسول کو. دنیا کے لیے کام کرتے ہیں تو قیامت میں اللہ کہے گا جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا انہی سے تم لے لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا، قوم کو دکھانے کے لیے کیا. جیسے وہ روایت مولانا زکریا صاحب کی فضائل اعمال میں مشہور ہے بخاری شریف کی، کہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے تین آدمی ہیں، ایک تو حافظ قرآن قاری ہوگا اور ایک سخی ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا. قاری قرآن کو بھی کہے گا کہ تم کو میں نے قرآن کی دولت دی ہی، تو حافظ بنا قاری بنا تو تم نے اسے کیا عمل کیا؟ کہ نہیں میں نے تو اللہ تیرے لیے پڑھا پڑھایا سب کچھ. فرما نہیں، لوگ تیری واہ واہ کرے اس لیے تو نے قرآن کو پڑھا ہے، تیری واہ واہ دنیا میں ہو گئی، آج کچھ بھی نہیں، جاؤ جہنم میں اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ. سب سے پہلے تین آدمی جائیں گے جہنم میں، سب سے پہلے the first those who will enter in جہنم the three people، قاری نمبر دو پر، سخی جس کو مال دیا تھا، کہا مال دیا تھا، کہا اللہ تیرے راستے میں یہ مدرسے یہ اور یہ اور یہ اور یہ بنائے، فرمایا واہ واہ کرنے کے لیے کہ لوگ تجھے کہ بڑا سخی ہے، آؤ آؤ بڑے مالدار حاجی صاحب، اور ان کا اکرام. پر میں ہو گیا جتنا کرنا تھا لوگوں نے کر لیا، میرے پاس تیرا کچھ نہیں ہے، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جنت میں ڈال. اور تیسرا مجاہد اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اس کے لیے کہا تو لڑا ہے تاکہ لوگ تجھے شجاع کہے، بہادر کہے، بڑا کہے، ہو گیا لوگوں نے تجھے کہہ دیا، تیری لڑائی اللہ رسول کے لیے نہیں تھی. معلوم ہوتا ہے اللہ رسول ناراض ہے تو سب کچھ ختم. اس لیے کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی عمل کرو اللہ کے لیے، رسول کے لیے. اگر میں نے کسی کو دکھلانے کے لیے عمل کیا ہے، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب سہران پوری، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جن سے بھی بیعت ہوا، حضرت فرمایا بڑی عجیب بات، فرمایا تم نے چلو کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا ہے، تمہیں پتا ہے کہ وہ راضی ہے، اگر وہ راضی ہے تو تمہیں کیا دے گا؟ وہ کتنا دے گا؟ 100 پاؤنڈ دے گا، 200 پاؤنڈ دے گا، انعام ہے، اسے زیادہ کہ 1000 دے گا، 2000، 10000 دے گا، اسے زیادہ تو نہیں دے گا. اور تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ آدمی تمہیں دیکھ کر راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر راضی ہوا تو کتنی دیر راضی رہے گا؟ پانچ منٹ، دس منٹ، پندرہ منٹ، دس منٹ، واہ واہ ماشاء اللہ کیا اچھا، واہ واہ کر دے ختم ہو جائے گا. فرمایا تمہیں کچھ ملنے والا نہیں، تمہاری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، لیکن تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا تو وہ انعام دے گا کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور وہ راضی ہوگا تو پانچ منٹ کے لیے نہیں، وہ ایسا راضی ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، چل جنت میں داخل ہو جا. اتنا راضی کہ جنت میں داخل ہونے تک تجھ سے راضی، اور اسی پر بس نہیں، تو نے میرے لیے عمل کیا، سب کچھ مل گیا، جنت مل گئی، سب کچھ مل گیا، پر میں نہیں، ابھی ایک باقی ہے، اللہ کی زیارت باقی، آ اس سے بھی راضی ہو جا. اور کیا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، ہر عمل میں اللہ راضی ہو. اللہ یہی کہتے واللہ ورسولہ احق، سب سے زیادہ حق تو اللہ رسول کا ہے کہ ان کو راضی کرے. ان کانوا مومنین، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، معلوم ہوتا ہے جو دنیا کے لیے کرتا ہے اس کا ایمان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، فرمایا کیا وہ لوگ نہیں جانتے جو اللہ رسول کے خلاف کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذلک الخزی العظیم، اور یہ جہنم میں جانا بڑی رسوائی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی، کوئی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتی و بنی، من اخی، بھائی کا ذکر پہلے کیا ہے، بھائی نہیں آئے گا. اللہ نے قرآن میں پہلے بھائی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہر وقت بھائی پہلے دوڑتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے، کچھ بھی ہو گیا تو بھائی بھائی کے لیے. من اخی، پھر اس کے بعد وہ امہ، ماں باپ کا ذکر ہے، وہ بھی نہیں آئیں گے، وہ ابھی ماں اور باپ. و صاحبتی، پھر بیوی کا ذکر ہے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، صاحب کی اسی کو کہتے ہیں. اور وہ بنی، اولاد بھی نہیں آئے گی. یہ دینی بڑا عجیب ہوگا، اس لیے ہم کسی کے لیے نہ کریں، ایک اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، ورنہ پھر بڑی رسوائی ہوگی، جہنم میں جائیں گے، بڑی خطرناک رسوائی ہے. یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں. منافقین کے بارے میں اس آیت کے دو ترجمے ہیں، ترجمے کبھی ایک آیت کے دو ہوتے ہیں، کبھی دو، کبھی چار چار ترجمے ہوتے ہیں، تاکہ سمجھنے والے کے لیے آسانی ہو جائے. یہاں پر دیکھو، ان تنزل علیہم، ہم کا ضمیر ہے، اور سورۃ تنبئہم ہے، اور بما فی قلوبہم ہے. اس کا ترجمہ ایک تو یہ ہوتا ہے، منافقین یعنی یحذر کو خبر کے معنی میں لے، منافقین کو پتا ہے، منافقین کو معلوم ہے کہ صحابہ پر کوئی صورت ہمارے بارے میں نازل ہو جائے گی، نبی پر تو نبی صحابہ کو بتائیں گے، تو صحابہ ان کو بتائیں گے تم ایسا کر رہے ہو، تو نبی پر یعنی صحابہ پر کوئی صورت نازل ہوگی، وہ صورت صحابہ جا کر تنبئہم، ان کو بتائیں گے، یعنی کس کو؟ منافقین کو. بما فی قلوبہم، وہ ساری باتیں جو ان کے دلوں میں ہیں. منافق کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ نازل کرتے ہیں. یہ خبر کے معنی میں ہے، کبھی حکم کے معنی میں، امر کے معنی میں ہوتا ہے. منافق ڈرے اس بات سے، ڈر جائیں کہ منافقین کے بارے میں اللہ پاک کوئی صورت نازل کر دے گا. یاد رکھو، جو جھوٹا ہوتا ہے نا، اس وقت تو ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. جو فراڈ کرتا ہے نا، اس کو تک ہر وقت پریشانی رہتی ہے، کبھی کسی کو ذریعے پتا چل جائے، کبھی پولیس آ جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے گا. منافقین کو ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ ابھی آئے اتر جائے گی ہمارے خلاف، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دے گا سب کچھ. اسی لیے حضرت قتادہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی موجود تھے، تو منافقین میں سے ایک نے کہا، یہ صحابہ قرآن بڑا پڑھتے ہیں. کیا کہا؟ صحابہ قرآن بڑا پڑھتے ہیں لیکن بڑے لالچی ہوتے ہیں. کیا کہا؟ بڑے گریڈی ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات کیا کہی؟ یہ صحابہ بڑے جھوٹے ہیں. اور تیسری بات کیا کہی؟ بڑے بزدل ہیں, بڑے بزدل. یہ باتیں کہی تو اللہ پاک نے آنے والی آیت کو اتار دیا اس آیت کے بعد. اس آیت میں تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ڈر جائیں, کل استازیو, کہہ دیجئے کہ مذاق کرتے رہو, بے شک اللہ اس کو ضرور تمہاری اندر کی بات کو کیا کر دے گا, کھول دے گا. یہ تو ہے, لیکن آگے کیا کہا, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اللہ اکبر, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ان منافقوں سے پوچھ لے یہ کیا باتیں ہیں, تو وہ کہیں گے انما کنا نخوض ونلعب, ہم تو ویسے ہی دل لگی کرتے, پلے کرتے تھے, آپس میں آرگیومنٹ کرتے تھے, کھیلتے تھے. کیا بھائی نبی کے بارے میں صحابہ, اس لیے کہ صحابہ کس کے شاگرد ہے, نبی کے, تو صحابہ کو تکلیف دینا کس کو تکلیف دینا ہے, نبی کو تکلیف دینا ہے. فرمایا تم نے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی, تو اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی کہ دل لگی کرتے ہیں, دل لگی ہو. اللہ نے کیا کہا, قل, میرے نبی نے بتلا دیجیے, اب اللہ اللہ کے لیے دل لگی, وہ آیاتی ہی اور اللہ کی آیتوں میں دل لگی, وہ رسولی اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق. کیا فرمایا, کن تم تستازیون, تم مذاق کرتے ہو. یہ بات اللہ نے بتلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو میری ایک بات ہمیشہ, اسلام کے کسی بھی شعائر کا, کسی بھی احکام کا, یا اللہ کا, یا رسول کا, یا قرآن کی آیت کا, یا اس طریقے سے اذان کا, یہ جتنے بھی شعائر ہے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا, جتنے بھی شعائر ہے, اگر کسی نے دل لگی میں بھی اس کا مذاق اڑایا ہے تو ایمان سے نکل جائے گا, ایمان سے نکل جائے گا. وہاں کوئی ٹاویل نہیں چلے گی کہ میں دل لگی کر رہا تھا, ویسے ہی کھیل رہا تھا, نہیں نہیں, صاف صاف اللہ پاک نے کہہ دیا. آگے اگلی آئے, صاف صاف کہہ دیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تین چیز ایسی ہے, سلاسن جد لہن جد, وہ تین چیزیں, حقیقت بھی حقیقت, مذاق بھی حقیقت ہے, النکاح والطلاق والحر. نکاح کا معنی ہے کسی نے دل لگی میں کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا, دو گواہ, نکاح ہو گیا, حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن مذاق مذاق میں کہہ رہا ہے, مذاق میں بھی ہو گیا نکاح. وہ عورت کسی سے شادی نہیں کر سکتی جب تک یہ طلاق نہ دے, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور طلاق ہے, مذاق مذاق میں کہہ دیا بیوی کو یا کہ تجھے طلاق ہے, طلاق ہو گئی. بہت سارے کہتے ہیں میرے غصے میں طلاق, غصے میں تو طلاق دیتا ہے, خوشی سے کون دیتا ہے, اگر مذاق میں کرے تو بھی طلاق ہے. ویسے طلاق غصے میں ہی دیتا ہے لیکن مذاق میں کرے تو بھی طلاق ہے. کہتے ہیں میں تو غصے میں تھا دے دیا. تیسری بات آزادی ہے, غلام کو کہا تو آزاد ہے, مذاق میں آزاد ہو گیا. یہ تین چیز ایسی ہے, اس لیے شاعر کے بارے میں جو ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے گھر کا, اذان کا مذاق, کبھی ڈاری کا مذاق, کبھی کس کا, کبھی اللہ کا مذاق. پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ مذاق, یہ گر ہوتا ہے نا, گر, اب تو گر ملتا ہے نا, اس کی جگہ چینی کہتے ہیں, گر ہوتا ہے پہلے زمانے میں گر, یہ شوگر کین سے گر بناتے تھے. وہ گر جو ہے وہ کہتے ہیں گر اللہ کے پاس گیا, دیکھو اللہ کی مذاق کر رہا ہے, گر اللہ کے پاس گیا اور گر نے اللہ سے کہا, کیا کہا, کہ سارے ہی لوگ مجھے کھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, سبھی کو گر پسند ہے, تو اللہ نے کہا میں بھی کھا لوں گا بھاگیا سے. اللہ کی مذاق, اللہ کو کیا گر کی ضرورت, اللہ کھاتا ہے پیتا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. یہ بھی ایسے کلمات, جیسے اکبر بادشاہ کے بارے میں کہہ رہے, اکبر بادشاہ بعیش کر, دنیا میں عیش کر لے, پھر دوبارہ دنیا نہیں ملے گی, گویا آخرت کا مذاق ہے. عیش کر, آخرت کیا چیز ہے دنیا میں, ایسے الفاظ ہم بول جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. داڑھی کچرے کا آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے, اس کو احساس ہے کہ نبی کی سنت کے خلاف ہے, وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے. لیکن ایک آدمی داڑھی نہ رکھ کر داڑھی نہ رکھنے والے کی مذاق کرنا مشہور ہے. ایک شاعر کے بارے میں بہت عشقیہ نعت پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بہت نعتیں پڑھتا عشق عشق میں. تو ایک آدمی دیہات کا رہنے والا, اس نے اس کی نعت کو سن کر عاشق ہو گیا, یا مجھے اس کی ملاقات کرنا ہے, بڑا عاشق رسول معلوم ہوتا ہے. سفر شروع کیا اس نے اور اس کے گاؤں میں پہنچا, وہ شاعر کے گاؤں میں. تو پوچھا شاعر صاحب کہاں ہیں؟ کہا وہ حجام کی دکان پر بیٹھ کر داڑھی بنوا رہے ہیں. تو یہ آدمی وہاں پر پہنچ گیا, بالکل سچ بات جو علماء نے لکھی ہے. وہاں پہنچا دیکھا تو یہ تو داڑھی منڈوا رہا ہے, یہ آدمی پریشان ہے, یہ کیسا عاشق رسول ہے, بات تو ایسی ایسی کرتا ہے داڑھی منڈوا رہا ہے. تو قریب میں جا کر وہ تو حجام اس کی داڑھی بنا رہا تھا, تو اس کو کہا کہ ریشمی تراشی, فارسی میں ریشمی تراشی داڑھی کو منڈاتا ہے. تو اس نے کہا, وہ تو بہت بڑا شاعر تھا, اس نے فوراً جواب دیا, بھلے ریشمی تراشی ولیکن ریش تراشم, یس میں ریش کو تراش یعنی منڈواتا ہوں, لیکن کسی کے دل کو تو منڈتا نہیں ہوں, کسی کے دل کو تو مونتا نہیں ہو. تو اس دیہاتی نے جواب دیا, بھلے یعنی کسی کا دل تو نہیں, لیکن نبی کا دل تو ٹوٹ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسی چیز ہے. فرماتے ہیں کہ آدمی مذاق کرتا ہے کبھی, افطاری کا مذاق رمضان ہوتی ہے, دیکھنا واٹس ایپ پر شروع ہوتے ہیں, وہ کھاٹا ہے ایسا افطاری کا, افطاری کا مذاق کر رہے ہیں. کبھی سحری کا مذاق, کھانا سامنے کھانا نہیں کھاتا ہی. رمضان کا مذاق, کبھی عید کے دن کا مذاق. یہ سارے اسلامک تہوار ہیں, اللہ پاک کے مقرر کردہ ہے. کبھی ان مہینوں کی, ان قرآن کی کبھی ایسی مذاق اور ایسے فوٹ کرنے بھی نہیں چاہیے. یہ تو ہم دل لگی کر رہے ہیں, یہ تو دل لگی کر رہے تھے نا, دیکھو نا انہوں نے کیا کہا, نہ خود دل لگی کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, قل اب اللہ, اللہ کے ساتھ دل لگی, اللہ کی آیتوں کے ساتھ دل لگی. اور کیا فرمایا, اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے مت کرو, باتیں نہ بناؤ, تم اب ایمان کے بعد کافر ہو گئے. ظاہر میں تو تم ایمان, لیکن تم کیا ہو, کافر ہو. انافو, کافر ہو گئے. ایمان کا دعویٰ کر کے بھی کافر ہے تم, ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کر کے بھی تم کافر ہے. اگر ہم تم سے, تم میں سے بعضوں کے قصور کو معاف بھی کر دیں, تو بعضوں کو ان کے قصور وار ہونے کی وجہ سے سزا بھی دے سکتے ہیں. حضرت محشی رضی اللہ تعالیٰ منافق میں تھے, بڑے منافق تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آنے کے بعد سچی توبہ کر لی, اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی اور بڑے صحابہ میں سے ہو گئے. معلوم ہوتا ہے اللہ کہتے, تم میں سے بعض لوگ ہیں میرا نبی کا بہت مذاق اڑاتے ہیں, نعذب طائفتم بانہم کانوا مجرمین, ان کو ان کے گناہ کی پاداش میں اور گناہ کی وجہ سے میں ان کو خطرناک عذاب دوں گا, خطرناک سزا دوں گا. اس لیے دین کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے, ہمیشہ یاد رکھو, کبھی بھی نہیں دین کے کسی حکم کا مذاق نہ اڑاؤ. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نے مذاق تو زبان سے اڑا دی, لیکن دل میں ہم اب کیا بن گئے, کافر بن گئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو, ادب ہو, ادب بے ادب محروم ہوتا ہے. اف یو ہیو نو ریسپیکٹ, یو ہیو نو ریسپیکٹ آف دین, آف اللہ اینڈ رسول اینڈ اس قرآن, تو سمجھ لو, یو ہیو نو ریسپیکٹ آف اللہ اینڈ قرآن اینڈ حدیث, تو سمجھ لو دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال يا أكرم الأكرمين, اللهم سبق غناهم قما. آمين.
خطاہوں کو معاف فرما، خطاہوں کو معاف فرما، اے اللہ دین کی صحیح سچی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ تیرے دین کو سمجھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں سمجھا دے، ہمیں صحیح سچے پکے مسلمان بنا دے، مومنین میں سے بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں کچھ پتہ نہیں دین کے بارے میں، اے اللہ ہمیں دین سمجھا دے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں اتار دے، ہماری آل اولاد اور نسلوں اور سارے مسلمانوں کی زندگیوں میں دین اتار دے، سمجھا دے اللہ، تاکہ ہم صحیح معنی میں دین پر چل سکیں، اللہ ہمیں اخلاق نصیب فرما، اللہ ہمیں ادب نصیب فرما، اللہ تیرے دین کا ادب نصیب فرما، تیرے نبی کے احکام اور سنتوں کا ادب نصیب فرما، تیرے نبی کے صحاباؤں کا ادب نصیب فرما، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے قبول کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ اتنا بڑا قرآن ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم چھوٹے دماغ والے بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے قرآن کی محبت میں اور تیری قرآن کی عظمت اور رفعت کے صدقے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو ہدایت دے دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے، ہمارے اولادوں کو ہدایت دے دے، ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، ہمارے اولادوں کو دین پر لگا دے، ماں باپ کے فرما بردار بنا دے، ماں باپ کے فرما بردار بنا دے، اے اللہ ماں باپ کے فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرآن اور نماز پڑھنے والے بنا دے، ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں عفو عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی گناہ زندگیوں میں ہو چکے ہیں تو معاف فرما، اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین علیب سے لے کر یا تک جتنے بھی اساتذہ ہمارے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سے اللہ سب کی قبروں میں اللہ کروڑا رحمت ہی اتار دے، اللہ ہمارے والدین سے نے محنت سے پڑھایا، اے اللہ ان کی قبروں میں کروڑا رحمت نازل فرما، الہ العالمین یہ دوست احباب سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان کو، ان کی آل اولاد کو سب کو قبول فرما، عالم دین بنا، حافظ قرآن بنا، دین کے داعی بنا، نمازی بنا، خشوع اور خضوع نصیب فرما، الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اولیاء اور تابعین تبع تابعین صحابہ ان سب کے صدقے تو پھیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد و آل سید رحمتك یا ارحم الراحمین. اور خیریت، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اور سب خیریت؟ کدھر چلے گئے آپ؟
تین دن گئے گئے.
اچھا کدھر گئے تھے؟ خیریت، طبیعت ٹھیک ہے. یا الرحمن الرحیم.